أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. جو آیتیں پڑھی وہ تمام آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی ہیں اور تمام آیتیں قرآن سے متعلق ہیں، قرآن کریم کے اندر. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس بات کو الگ الگ دلائل سمجھایا گیا ہے. اس میں قرآن کے بارے میں، اللہ کی کتاب ہونے کے بارے میں جو سب سے زیادہ دلائل کے ساتھ بات سمجھائی گئی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے. سورہ قرآن کے اندر لفظ قرآن کل 70 مرتبہ آیا ہے، 70 times. اس میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ 11 مرتبہ آیا. اصل میں جب گزشتہ کل مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کچھ کہیں، میں نے ایک اپنی پرانی ڈائری کھولی، اس میں ایک واقعہ پڑھا. امریکہ کے ایک ربی ہیں یعنی یہودی عالم، انہوں نے اپنی کتاب مائی ورلڈ ایز اے جو، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. یہ بمبئی جو ہے، ممبئی، وہاں آگے جائیں تو ایک اسٹیشن آتا ہے ہاربر لائن کے اوپر، اس اسٹیشن کا نام ہے مسجد بندر. حالانکہ پورے علاقے کے اندر کوئی مسجد نہیں، لیکن اس کا نام مسجد بندر ہے. اور اس کا واقعہ بڑا دلچسپ، جب یہ اینگلو میسور جنگ ہوئی ٹیپو سلطان کے یہاں، دوسری اینگلو میسور جنگ کے اندر بہت سارے انگریز قیدی آئے. ٹیپو سلطان جو ہندوستان کا واحد ایسا حکمراں ہے جو خود انگریزوں کے سامنے لڑتے ہوئے شہید ہوا، جس نے اس ملک کو راکٹ ٹیکنالوجی دی، اور سب سے پہلے اگر ترتیب کے ساتھ اس ملک کو جمہوریت کا خیال دیا تو ٹیپو سلطان نے دی. ان کے یہاں قیدی ہو کر آئے بہت سے لوگ، انہوں نے باری باری قیدیوں کو بلا کر پوچھ رہے تھے اور ان کو سزا دے رہے تھے کہ ان کو جیل میں رکھ دو، ان کو یہ سزا دو. اس دوران ان کے سامنے دو بھائی آئے، دونوں یہودی اور تھے بڑے چالاک. جب ٹیپو سلطان نے ان کو سوال کیا کہ تم کون ہو، عیسائی یا یہودی جواب دے تو ہو سکتا ہے سزا ہوگی، تو انہوں نے ایک ہٹ کر جواب دیا، کہا ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں. ٹیپو سلطان نے ان کو الگ رکھ دیا. شام کو جا کر اپنی والدہ سے پوچھا کہ بنی اسرائیل کون ہے، ان کے بارے میں آپ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں. ماں نے بہت ساری باتیں بتائی اور کہا کہ بیٹا قرآن میں ایک بات ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، ان کے زمانے میں ایک فضیلت بخشی تھی، ایک اونچا مقام بخشا تھا، اس کا واسطہ دے کر میں तुमको कहती हूँ कि इन दोनों भाइयों को छोड़ दो। तो टीपू सुल्तान ने माँ का हुक्म मानते हुए दोनों को रिहा कर दिया। एक का नाम सैम्यूल था और दूसरे का नाम था इसाक। दोनों ने वहाँ से रिहा होकर दोनों मुंबई गए और वहाँ एक सिनेगॉग की यानी यहूदियों की इबादतगाह बनाई। उससे पहले बॉम्बे में कहीं यहूदियों की इबादतगाह नहीं, तो बॉम्बे के लोग समझे कि ये मस्जिद है, इसलिए उसको लोग मस्जिद से ही जानने लगे और आज तक उस पूरे इलाके का नाम हो गया मस्जिद बंदर। तो ये उसके नीचे ये बात नोट की थी मैंने कि सूरह बनी इसराइल के अंदर सबसे ज्यादा कुरान करीम का तज़किरा है। कुरान करीम अल्लाह की किताब है। आज हम मुसलमानों ने खुद इसको समझने की कोशिश नहीं की, यही सबसे बड़ी मुसीबत की वजह है। कुरान करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब लोगों ने कहा आप मौजज़ा दो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या वलम यक्फिहिम अन्ना अनज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, कि ये कुरान करीम है वही आपका सबसे बड़ा मौजज़ा है। कुरान करीम एक तो उसकी आयतें, उसके अंदर वाकई एक कशिश है, एक अट्रैक्शन है। सिर्फ मुसलमान नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे तो दूसरे लोग जो मुखालिफ हैं वो भी उसको सुनने आते थे, ऐसी उसके अंदर एक लज्जत है। एक वाकया आता है सीरत इब्न इसहाक के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को, शुरू में जब आप पढ़ते थे तो रात को तहज्जुद के वक्त पढ़ा करते थे और तहज्जुद के वक्त पढ़ना उसके अंदर बड़ी तासीर होती है। फरमाया अल्लाह ताला ने यहाँ सूरह बनी इसराइल में वकुरआन अल-फज्र इन्ना कुरआन अल-फज्र कान मशहूदा, के फजर के वक्त कुरान करीम पढ़ने का खास एहतमाम कीजिए क्योंकि उस वक्त मजमा हाजिर होता है, यानी फरिश्तों का मजमा हाजिर होता है। तो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम पढ़ रहे थे काबतुल्ला में तहज्जुद के वक्त मस्जिद हराम और सुन रहे थे। इत्तेफाक से पढ़ना थोड़ा लंबा हुआ, जब पढ़ना खत्म हुआ उधर एक तरफ अबू जहल सुन रहा था, एक तरफ दूसरे मुखालिफ अखनस इब्ने शुरैक और अबू सुफियान निकले और बाहर तीनों का आमना सामना हो गया, एक दूसरे को देखने लगी कि ये क्या हुआ। खैर तीनों ने कहा कि भई हम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, एक तरफ तो हम रोक रहे हैं और दूसरी तरफ हम खुद ये तो सही नहीं, मशवरा किया कि अब नहीं आएंगे। फिर एक आध मरतबा फिर से ऐसा हुआ दो चार रोज के बाद कि फिर तीनों का आमना सामना हो गए, फिर तीनों ने बात की कि हम नहीं आएंगे। तीसरी मरतबा जब अखनस इब्ने शुरैक ने देखा कि मौजूद है अबू जहल और अबू सुफियान भी मौजूद है, सुबह एक डंडा लेकर अबू जहल के घर गए, सीरत की किताबों के अंदर आता है, और कहा कि भाई आपको क्या करना है वो साफ साफ बता दो, ये क्या आप सबको मना करते हो हमको और फिर वहां होते हो, ये क्या। और फिर वहां से गए अबू सुफियान के यहाँ। तो ये मुखालिफीन हैं वो भी कुरान करीम को सुनने के लिए आते, यही कुरान करीम जिसको पढ़ने की वजह से हजरत उमर जैसे मुसलमान हुए, नजाशी बादशाह उसके ऊपर इसके असरात हुए। आज भी कुरान करीम के अंदर वही कशिश। तो एक तो उसकी पढ़ाई, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर चैलेंज किया कुल लैन जितमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातु बिमिस्ल हादल कुरान ला यातून बिमिस्ल, कि अगर सारे के सारे लोग मिलकर दुनिया के बड़े से बड़े لٹریرسٹ ہیں، بڑے سے بڑے ادیب ہیں، وہ مل کر اس قرآن جیسی آیتیں بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے. اللہ نے آسان اتنا رکھا ہے کہ چھوٹا بچہ یاد کر لیتا ہے، لیکن ادبی لحاظ سے، ساہتیہ کے لحاظ سے یہ قرآن کریم اتنا مشکل ہے کہ اس کے جیسی ایک آیت کوئی نہیں بنا سکتا. ایک ابن مقفہ کر کے بہت بڑے ساہتیہ کار تھے، دوسری صدی ہجری. ایک مرتبہ قرآن کے بارے میں چرچا ہوا کہ بھئی اگر، یعنی ہم لوگ یہ حج وغیرہ کے موقع پر قرآن نے یہ چیلنج کیا ہے اور ہم بڑے بڑے جانکار ہیں، تو کیوں نہ اس کے جیسا کلام بنائے اور لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ چیلنج غلط ہے. ابن مقفہ نے یہ چیلنج قبول کر لیا اور گھر جا کر لگ گیا کہ اس کے جیسا میں بناؤں. بس پورا سال گویا اعتکاف میں بیٹھ گئے، سال بھر رہا، کچھ لکھتا ہے کاغذ کو پھاڑتا ہے ڈال دیتا ہے، لکھتا ہے پھاڑتا ہے ڈال دیتا ہے، ڈھیر سارے کاغذ ہو گئے. اور جب قرآن کریم کی اس آیت کے اندر پر پہنچا، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، تو کہاں کہ یہ کلام ایسا ہے، یہ خدائی کلام ہے، اس کے جیسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا. جب ملے سب تو کہا کہ بھئی نہیں بنا سکتے، ایسا اس نے جواب دے دیا. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اتارا ہے اسی طرح ہو بہو ایک نقطے کے فرق کے برابر آج بھی موجود ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار حافظ تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا اور وہ 70 حفاظ شہید ہو گئے، تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام نے اس کو لکھا تھا، لیکن پورے اہتمام سے پورا ہو، سب اپنے اپنے طور سے صورتیں لکھ لیتے. تو حضرت ابوبکر نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے ماتحت حفاظ صحابہ کرام کی ایک ٹیم بنائی کہ آپ قرآن کریم کو ایک ہی جلد کے اندر جمع کر دو. انہوں نے اپنے حافظے سے اور سارے حفاظ، ان کا حافظہ تو بہت قوی ہوتا تھا، سب کی مدد سے قرآن کریم تیار کیے. یہ قرآن حضرت ابو بکر کے پاس رہا، پھر حضرت عمر کے پاس گیا. حضرت عمر نے یہ کلام پاک اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو دے دی. اب تک جتنے قرآن لکھے جاتے تھے جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی تو اس پر سے لکھ لیتے تھے. حضرت عثمان کا زمانہ آیا، اب اسلام بہت زیادہ پھیل چکا ہے، یہ ضرورت پیش آئی کہ چاروں طرف وہی نسخہ بھیجا جائے جو حضرت زید ابن ثابت اور صحابہ کرام کی جماعت نے تیار کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کا وہ نسخہ حضرت حفصہ سے منگوائے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اس شرط پر دیا کہ یہ مجھے واپس دینا پڑے گا. قرآن کریم، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا مقام، قرآن کریم کا جو نسخہ ہم تک پہنچا ہے وہ بھی ایک ام المومنین، بہت اونچا مقام رکھنے والی خاتون کے ذریعے پہنچا ہے، اور بخاری شریف کے نسخے کے بارے میں بھی یہی تاریخ ہے. تو یہ حضرت عثمان نے پھر سے زید ابن ثابت کو اور بہت سے صحابہ کرام کو جمع کیا اور انہوں نے قرآن کریم کے نسخے تیار کیے اور الگ الگ جگہوں پر وہ نسخے بھیج دی. آج بھی قرآن کریم کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے لکھوائے ہوئے دو نسخے دنیا میں موجود ہیں. ایک ہے ترکی کے اندر استانبول کے میوزیم میں موجود ہے، دوسرا تاشقند کے اندر موجود ہے. تاشقند کا جو نسخہ ہے قرآن کریم کا، اس کے بارے میں بڑی دلچسپ بات ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھی. ڈاکٹر حمید اللہ ہماری یعنی پچھلی صدی کے ایک بہت بڑے عالم, قرآن اور سیرت پر اپنی پوری زندگی وقف کر دی. یہاں حیدرآباد کے تھے, جامعہ نظامیہ میں پڑھے اور پھر فرانس میں گئے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اور وہیں بس گئے. زندگی بھر دعوت کا کام کیا. انہوں نے یہ جو تاشقند کے اندر نسخہ ہے اس کے بارے میں پوری تحقیق کی, لکھا ہے کہ نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں پہنچا تھا. تیمور لنگ کے زمانے میں یہ نسخہ سمرقند میں تھا. پھر زار کی حکومت آئی تو یہ قرآن کریم کا یہ نسخہ لینن گراد میں منتقل کر دیا گیا. جب 1917 میں روس کے اندر وہ غیر مذہبی حکومت آئی, بولشیوک ریولیوشن آیا جب, تو خطرہ یہ ہوا کہ تمام مذاہب پر پابندی لگا دی جائے اور ساری مذہبی کتابیں, کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی اعلان کر دیا تھا, سب ختم کر دیا جائے. اس وقت زار کا جو کمانڈر ان چیف تھا علی اکبر توپچی باش, جن سے خود ڈاکٹر حمید اللہ ملے ہیں, ان سے ان کا پورا انٹرویو لیا, علی اکبر توپچی باشی نے ایک بہت اہم کام کیا کہ ایک اسپیشل ٹرین تیار کروائی. وہ سب کو یہ پتا کہ بھئی یہ کمانڈر ان چیف ہیں, کوئی بادشاہ کی خاص چیزیں ہو جی وہ ٹرانسفر کر رہے ہوں. اس ٹرین کے اندر قرآن کریم کا یہ نسخہ رکھا لینن گراد سے اور فوراً تاشقند پہنچا دیے, اور اس طرح یہ قرآن کریم محفوظ رہا. آج تک وہ نسخہ وہاں محفوظ ہے اور یہ اس بات کو بتا رہا ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا ایسا دعویٰ ہو. یہاں قرآن میں نقطے کے برابر بھی فرق نہیں پڑا. جرمنی کے اندر میونخ یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف قرآن ہے, یہی ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کی تفصیل لکھی. انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی دنیا کے اندر قرآن کریم ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں ایک نقطے کے برابر بھی فرق نہیں پڑا 1400 سال میں, تو ہمیں اس پر ریسرچ کرنا چاہیے. انہوں نے دنیا کے الگ الگ ملکوں سے جو قرآن کریم چھپے تھے وہ منگوائے. ہندوستان کا تاج کمپنی کا, فلاں کا, فلاں کا, فلاں کا, جہاں سے بھی چھپے, جس ملک سے بھی, 33,000 نسخے قرآن کے انہوں نے جمع کی. پرانے نسخے تھے تو ان کی یعنی فوٹو کاپی لے کر منگوائی. ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے اس وقت تک انہوں نے 33,000 نسخے جمع کیے تھے, سب کو کمپیئر کیا, کہیں بھی ذرہ برابر فرق نہیں. ہاں کہیں کہیں وہ پرنٹ مسٹیک تھی جس کو انہوں نے نوٹ کیا, باقی کوئی ایک نقطے کا فرق نہیں. کتنا زیادہ قرآن کریم کا اہتمام حضرت ابوبکر نے اور حضرت عثمان نے جو نسخہ قرآن کا تیار کروایا, آج دنیا بھر میں وہی نسخہ چل رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ہم الحمد و شریف پڑھتے, مالک یوم الدین, میم پر کھڑا زبر ہے, لام ہے اور کاف. اگر اس کو لکھیں میم الف لام اور کاف تو بھی صحیح, عربی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں, لیکن حضرت زید ابن ثابت نے وہاں میم کے اوپر کھڑا زبر مالک اس طرح لکھا, تو دنیا بھر کے ہر ہر نسخے میں مالک اسی طرح لکھا ہوا, میم الف کے نہیں لکھیں گے, جس طرح انہوں نے لکھا ہے اسی طرح. جیسے سورہ انبیاء کے اندر قرآن کریم کے اندر قال لفظ آیا ہے, قاف الف اور لام, قال. سورہ انبیاء کے اندر پہلے ہی رکوع میں قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم, حضرت زید ابن ثابت نے وہاں قال لکھا قاف پر کھڑا زبر اور لام کے نیچے زیر, درمیان میں الف نہیں لکھا. آج تک دنیا میں قرآن کے جتنے نسخے ہیں وہاں قال اس جگہ پر اسی طرح لکھا ہوا, کوئی قاف الف سے نہیں لکھ سکتا, حالانکہ عربی کے لحاظ سے صحیح ہے لیکن نہیں, بالکل نہیں. تو قرآن کریم کے اندر ایک نقطے کے برابر ایک ذرہ برابر فرق نہیں. آج قرآن کے ہزاروں لاکھوں حافظ ہیں اور یہ تو اس کے الفاظ کا اہتمام. دوسری کتابوں کے بارے میں دنیا کی کوئی ایک کتاب بھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتی جیسا کہ بائبل یعنی انجیل کے. دنیا کے اندر بہت سارے الگ الگ نسخے ہیں. یوحنا کا نسخہ الگ, میتھیو کا نسخہ الگ, سب الگ الگ ہیں, سب میں الگ الگ باتیں. یہاں تک کہ آج دنیا میں بائبل اصل زبان میں جو اتری تھی وہ موجود ہے ہی نہیں. اب جا کر انہوں نے دوسری زبان میں سے سریانی میں ترجمہ کیا لیکن اصل بائبل ہی نہیں. بائبل اللہ کی کتاب ہے, اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ 100% ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہو پر ہے, لیکن انہوں نے اس کے اندر اتنی تحریف کر دی, رد و بدل کر دیا, اس کی حفاظت نہیں کی کہ آج دنیا کے اندر ہے ہی نہیں. الگ الگ نسخے دنیا کے اندر اس کے موجود ہیں. ایک بہت بڑے داعی گزرے ہیں, احمد دیدار, جو یہاں ترکیشور میں پیدا ہوئے تھے اور پھر یہ جا کر بس گئے ساؤتھ افریقہ کے اندر. 1923 میں یہاں پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات ڈربن کے اندر ساؤتھ افریقہ میں 2005 میں ہوئی. وہ صرف 5 پڑھے ہوئے تھے اسکول میں, چھٹی میں اسکول چھوڑ دی اور ان کے والد کے ساتھ چلے گئے, والد صاحب کے ساتھ ساؤتھ افریقہ چلے گئے اور سیلس مین کے کام میں لگ گئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنی دکان میں, فرنیچر کی دکان میں کام کر رہے تھے اور کرسچن مشنری کچھ لوگ آئے اور قرآن کریم کے بارے میں جیسی ویسی باتیں کہنے لگے, ان کو دعوت دی عیسائی مذہب. احمد بیداد کو ایک جھٹکا لگا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, میں مسلمان ہوں, صرف 5 پڑھا ہوا آدمی. انہوں نے یہ طے کیا جب مجھے اسلام کے بارے میں مطالعہ کرنا ہے, بائبل کے بارے میں مطالعہ کرنا ہے اور جیسے سوال انہوں نے مجھے کیے میں ان کو سوال کروں. پھر تو انہوں نے باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا, رات کے کلاسز میں پڑھتے اور ایسا انہوں نے مطالعہ کر کے اتنے زیادہ آگے بڑھے کہ وہ وقت آیا کہ دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں میں انہوں نے عیسائیوں کے سامنے مناظرہ کیا, باقاعدہ ڈیبیٹ. اتنا ہی نہیں, 1984 کے اندر پاپ کو چیلنج کیا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. پاپ جان پال نے کئی مرتبہ وقت مانگنے پر وقت نہیں دیا. یہ احمد دیدار پہنچ گئے ویٹیکن سٹی میں کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو بندہ آپ کے سامنے حاضر ہے, لیکن پاپ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. 1986 کے اندر احمد دیداد کو سعودی حکومت نے شاہ فیصل ایوارڈ دی, عالم اسلام کا سب سے بڑا ایوارڈ شاہ فیصل ایوارڈ ان کو دیا. یہ احمد دیداد نے بائبل کے بارے میں کئی کتابیں لکھی. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے 50,000 errors ان بائبل, بائبل میں 50,000 غلطیاں, ایسی کتاب لکھی. ایک کتاب انہوں نے بائبل کے بارے میں لکھی ہے از دا بائبل گوڈز ورڈ, کیا موجودہ بائبل خدائی کلام ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کہاں کہاں کس طرح انہوں نے رد و بدل کی. تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے, قرآن جیسا دعویٰ کسی کے پاس نہیں. انہوں نے احمد دیداد نے یہ ایک تو کتاب لکھی, ایک کتاب لکھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے کروسی فکشن اور کروسی فکشن, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے بارے میں جو تم کہتے ہو یہ سراسر فکشن ہے, گڑی ہوئی کہانی ہے, اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں. تو بائبل کے اندر 50,000 غلطیاں انہوں نے بتائی. قرآن کریم کے اندر قال اگر کھڑا زبر سے لکھا ہوا ہے تو آج اسی طرح موجود ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. قرآن کریم کی تعلیمات آج اس کے اوپر ہم نے ایک تو اس کو جاننا چھوڑ دیا, اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا. بس یہ علماء, یہ قرآن تو سب کے لیے ہدی للناس اور بہدی و رحمت للمحسنین, بہدی و رحمت للمومنین, تمام مسلمانوں کے لیے یہ کتاب ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے یہ ساری آفتیں, ساری مصیبتیں ہیں. ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ اس قرآن کریم کی تعلیم کو پورے دنیا کے اندر عام کر. مسلمان کا کام دعوت, تبلیغ, قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا کے اندر عام کرنا, یہ ہماری ذمہ داری تھی. آج ہم نے وہ ذمہ داری چھوڑ دی, اس کی وجہ سے دنیا بھر کے یہ سارے حالات. تو سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ خود مسلمان قرآن کریم کی طرف مائل ہو جائے. الحمدللہ اس کی تلاوت رمضان کے مہینے کے اندر ہم کرتے, صرف رمضان میں نہیں سال بھر اس کی تلاوت کرنا, روزانہ تھوڑا سا وقت جتنا بھی ہو سکے. دوسرا, قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے, قرآن کریم کو سمجھنا. کم سے کم تفسیر کے حلقے ہوتے ہیں, اس کے اندر ہم بیٹھیں گے تو اللہ کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے یہ ہم کو معلوم ہوگا. آج اس کے لیے بھی ہم تھوڑا وقت نہیں نکال سکتے. ہونا تو یہ چاہیے, اللہ کے کلام کی عظمت تو یہ کہ اگر کسی جگہ قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے 10-15 منٹ, تو ہم اس کے اندر بیٹھیں, قرآن کی عظمت کو اپنے دل کے اندر لے کر بیٹھیں, اور قرآن کی محبت, قرآن کی محبت ہر مسلمان کے دل میں, تو اس کو سنیں کہ اللہ کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو یہ سورہ بنی اسرائیل ہے, اس کے اندر قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, اس کے دلائل. ایک دلیل تو یہ کہ آج تک اس میں ایک نقطے کے برابر فرق نہیں آیا, اور کوئی ایسا کر بھی نہیں سکتا. اس کے معنی, قرآن کریم کے معنی کے بارے میں تو بہت کچھ علماء نے لکھا, اس کے ترجمے کیے دنیا بھر کی زبانوں میں. صرف اردو کے اندر تقریباً 125 ترجمے ہوئے قرآن کے. اردو کے اندر سب سے پہلے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو ترجمہ کیا, یہ کہاں جاتا ہے. لیکن ایک کتاب ہے عجائب الہند, اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. عجائب الہند بالکل شروع میں, یعنی تقریباً 1000 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی, اس میں ہندوستان کے بہت سارے حالات لکھے گئے. اس کے اندر ایک بات لکھی گئی ہے کہ کشمیر کا جو راجا تھا, ہندو راجا اس زمانے میں, مہروک نام لکھا ہوا ہے, انہوں نے منصورہ یعنی یہ سندھ کے بادشاہ امیر عبداللہ کو خط لکھا, کیا آپ یہاں کشمیر کے اندر کوئی آدمی بھیجو جو اسلام کی تعلیمات سے ہم کو واقف کرے. انہوں نے کچھ مبلغین وہاں بھیجے, پھر بادشاہ نے ان سے پیشکش کی, کچھ عرصہ رہے, کئی مہینے رہے, ان سے پیشکش کی کیا آپ ہندی زبان میں, اس زمانے میں یہ اردو ہندی ایک ہی تھی, کہ ہندی میں قرآن کا ترجمہ کر دو. تو انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ سورہ یاسین تک کیا تھا, ایسا اس میں لکھا ہوا ہے, لیکن بہرحال موجود نہیں ہے وہ ترجمہ. تو 125 ترجمے اردو کے اندر ہوں, انگلش کے اندر 120 قرآن کے ترجمے اب تک ہو چکے ہیں, جس میں سے 80 ترجمے مسلمانوں نے کیے ہیں, 40 ترجمے غیر مسلموں نے کیے. قرآن کا سب سے پہلا انگریزی ترجمہ الیگزینڈر روس نے کیا کوئی 500 سال پہلے, اس کے بعد جارج سیل نے کیا. انہوں نے تو ترجمہ کیا تھا اس کو, یعنی منفی طریقے کو لے کر, لیکن اس کے بعد بہت سارے ترجمے ہوں. قرآن کا جو سب سے مقبول ترجمہ اب تک رہا پکتھول کا ترجم محمد پکتھول، یہ اصل میں نو مسلم تھے، کئی مسلم ممالک کے اندر یہ رہے، آئے تھے انگریز سرکار کا کام کرنے کے لیے. اس دوران انہوں نے دیکھا مسلم معاشرے کہ بھئی یہاں ایک خدا کی توحید تو یہاں ہے، آپسی ہمدردی تو یہاں ہے، لوگ کیسے مل جل کر رہتے ہیں، انسانیت یہاں ہے. تو انہوں نے اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کا ترجمہ لکھا. پھر اس کے بعد بمبے میں آئے، بمبے کرونیکل میں انہوں نے کام کیا. پھر نظام کے یہاں چلے گئے حیدرآباد میں، حیدرآباد میں تھے اس دوران. انہوں نے اپنے ایک لیکھ کے اندر اس بات کا اظہار کیا کہ میں قرآن کا ترجمہ لکھ رہا ہوں. جب نظام کو پتا چلا تو نظام نے 2 سال ان کو تنخواہ کے ساتھ چھٹی دے دی، 1928 سے 1930 تک، اور اس وقت انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا. اگرچہ پرانی تھوڑی کلاسیکل زبان میں ترجمہ ہے لیکن اب تک اس کے 200 ایڈیشن شائع ہوئے. خیر وقت بہت زیادہ مختصر ہے، تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، الحمدللہ ہمیں اس سے محبت ہے. اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جیسے رمضان میں ہم قرآن پڑھتے ہیں اور دنوں میں بھی اس کی تلاوت کریں، رمضان کے اندر ہم قرآن کے حلقوں میں جیسے بیٹھتے ہیں اس مسجد کے اندر اور بہت ساری مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالی قرآن کریم کی اور زیادہ محبت نصیب فرمائے. تو قرآن کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اور دنوں کے اندر بھی جب اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ سہولت مہیا کی ہے کہ ہمارے شہر کے اندر کئی مسجدوں میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اس کے اندر بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کو جانیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اندر کیا عقائد ہیں، کون سی اخلاقی تعلیم اس کے اندر ہے، عبادت کا کیا طریقہ ہے، رہن سہن کا کیا طریقہ ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں. تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ ہمارے مسائل کا حل اسی قرآن کریم کے اندر موجود ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. يا الله ہماری گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، تمام قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ اس کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ آخری دنوں میں تیری رحمت بے شمار نازل ہوتی ہے، یا اللہ تیرا فضل نازل ہوتا ہے، یا اللہ تو بے شمار لوگوں کی مغفرت اس عشرے کے اندر کرتا ہے. یا اللہ اس مجمع میں موجود تمام لوگوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم تمام کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے جو گودرا کے علماء اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ قرآن کی محبت ہم تمام کو نصیب فرما، قرآن کی عظمت نصیب فرما، قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے گناہوں سے حفاظت فرما. یا اللہ تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، نیکی والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، نفرت کے ماحول کو ختم فرما، محبت کے ماحول کو قائم فرما. یا اللہ ملک کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو چلا، انسانیت کی ہواؤں کو چلا، آپس کی ہمدردی کی ہواؤں کو چلا. یا اللہ ملک کے اندر امن و امان، شانتی، بھائی چارے کو قائم فرما. یا اللہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے میں ہماری کوتاہی ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کی سچی سمجھ عطا فرما، اخلاق والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ روزی عطا فرما. مسلمانوں کو کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ مسلمانوں کو کسی کا محتاج نہ بنا. دینی ترقی عطا فرما، دنیاوی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمیں تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الآخرت حسن. یا اللہ ہم تو دنیا کی بھلائیاں بھی مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگتے ہیں. یا اللہ ہر طرح کی بھلائیوں سے نواز لے. یا اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، تیرا خوف نصیب فرما. یا اللہ بے ایمانی سے حفاظت فرما، جھوٹ سے حفاظت فرما، تکبر اور غیبت سے حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما، اچانک موت سے حفاظت فرما. یا اللہ تمام روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما، تمام گناہوں سے ہمیں پاک صاف فرما. یا اللہ ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کے باقی دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، شب قدر کی عبادت ہم تمام کو نصیب فرما. یا اللہ شب قدر کی عبادت نصیب فرما، عید الفطر کی خوشیاں ہم تمام کو نصیب فرما. یا اللہ رمضان کے بعد بھی قرآن کریم کے حلقوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کے بعد بھی قرآن کریم کو ہم دل سے لگائیں، روزانہ اس کی تلاوت کریں، ایسی توفیق ہم تمام کو عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.